بسم الله الرحمن الرحيم. یہ باب ہے کہ جب تیز ہوا چلے اس وقت کے اوپر کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کہ ہوا چلنے کے وقت پر کیا پڑھنا چاہیے، ہوا چلنے کے وقت کیا کرنا چاہیے، اس کے طرز عمل کے متعلق یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. لیکن اس ترجمۃ الباب کے اوپر بڑا اشکال یہ ہے کہ یہ تو استسقاء کا باب چل رہا ہے، اس میں آندھی اور ہوا چلنے کے ابواب امام کیوں لائے ہوں گے، کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا اور اللہ کی طرف سے بارش برسنا، یہ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے. اور عامتاً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہوائیں چلنے لگتی ہیں، تو بارش اور ہوا میں جوڑ ہے، اسی لیے ہوا کے ابواب کو امام استسقاء کے ذیل کے اندر لا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہوائیں جب چلتی ہے تو وہ بارش سے بھرے ہوئے بادلوں کو بھی چلاتی ہے، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ کام ہوا کے ذریعے باری تعالیٰ لیتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ہوا کو سبب بنایا اور یہ ہوائیں چلے گی تو بارش بھرے ہوئے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے. اس لیے استسقاء کے ابواب میں ہوا چلنے کے ابواب کو امام علی مقام نے ذکر فرمایا. اس ترجمۃ الباب کا مقصد ایک تو بتا دیا گیا کہ تیز ہوا چلے اس وقت ایک مرد مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مرد مومن کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے. اب آپ کو معلوم ہے کہ تیز ہوا چلنے کے وقت پر، ہواؤں کے چلنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألوکا من خیر ہذہ الریح واعوذ بکا من شر ہذہ الریح. لگتا ایسا ہے کہ وہ روایت امام کے معیار پر نہیں ہوگی، اس لیے وہ روایت یہاں آپ نے ذکر نہیں فرمائی، ورنہ ہوا کے خیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا ہے اور ہوا کے شر سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اور وہ دعائیں احادیث میں صراحتاً موجود ہے. دوسرا مقصد، جب ہوائیں چلنے لگے تو مومن کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، مومن کو خوش و خرم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہوائیں عذاب کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے. اسی لیے جب ہوائیں چلنے لگے تو ایک مرد مومن کو مطمئن اور خوش و خرم نہیں ہونا چاہیے، جیسے قوم عاد کے اوپر ہوا کا طوفان آیا، سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام، تو ہوا کب عذاب بن جائے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہوا پر مطمئن اور خوش و خرم نہ ہو. نمبر تین، بعض ہوائیں بارش بھرے ہوئے بادلوں کو لے کر چلتی ہے، بعض ہوائیں بارش بھرے بادلوں کے بغیر بھی چلتی ہے، ریح العقیم اس کو کہا جاتا ہے، بانج ہوا، قرآن میں یہی لفظ استعمال ہوا، اور ریح عقیم وہ ہے کہ جو ہوا خیر لے کر نہ آوے، بارش بھرے ہوئے بادل لے کر کے نہ آوے، تو دو طرح کی ہوائیں ہیں، اس کی طرف اشارہ بھی ہو جائے گا اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے. جی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر پہچان لیا جاتا تھا، یعنی تیز ہوا چلتی تھی تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل جاتا تھا، اس اندیشے سے کہ اس تیز ہوا کے اندر کوئی ضرر اور تکلیف کی چیز کہیں نہ ہوئے، عذاب نہ ہوئے، اللہ کی گرفت اور پکڑ نہ ہوئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر ناگواری کے اثرات صاف نظر آتے تھے، ڈر خوف گھبراہٹ کے اثرات صاف نظر آتے تھے، اور اس وقت کیفیت ایسی ہو جاتی کہ کبھی حضور گھر میں تشریف لے جاتے، کبھی حضور گھر کے باہر تشریف لاتے، اس طرح ایک بے چینی کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی تھی. اس میں ایک ڈر یہ بھی لگا رہتا تھا کہ گنہگاروں کے گناہوں کی نحوست سے کہیں عذاب واقع نہ ہو جاوے، اس کا بھی ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمایاں ہوتا تھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کاملہ ہے کہ آپ ہواؤں کو دیکھ کر کے فوراً سہم جاتے تھے، یہ کامل عبدیت کا بیان ہے. ورنہ آج جب ہوائیں چلتی ہے تو لوگ کہتے کہ واہ واہ کیا مزیدار ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے گھبراہٹ محسوس کرتے تھے. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ معمولی ہواؤں پر کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، تیز ہواؤں کے اوپر گھبراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ تیز ہوائیں ضرر رسا ہوتی ہے، تکلیف پہنچانے والی ہوا کرتی ہے، اور جب بارش برس جاتی تو حضور مطمئن ہو جاتے تھے کہ ابھی تک ہوا چلتی رہی، اب بارش برس گئی، اب حضور بالکل مطمئن. جیسے کہ قوم عاد کے اندر یہی ہوا کہ آگ برس گئی، آگ برسی گویا ایک عذاب ظاہر ہو گیا، بارش برس گئی رحمت الہیہ ظاہر ہو گئی، اسی لیے اطمینان ہو جاتا کہ اب اس آندھی کے پیچھے کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، تب حضور جو ہے مطمئن ہو جاتے تھے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف کے جزء کو امام نے ترجمۃ الباب بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نصرت بالصبا، کہ مجھے صبا کے ذریعے سے مدد کیا گیا، میری مدد کی گئی صبا کے ذریعے سے. صبا کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، تم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے رہو تو جو ہوا پیچھے کی طرف سے آوے اس ہوا کو صبا کہا جاتا ہے، اسی ہوا کو قبول بھی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے مقابل سے چلتی ہے، اس لیے اس کو قبول بھی کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ سے یہ ہوا چلتی ہے، اس لیے اس کو صبا کہا جاتا ہے، اور اسی کو اردو کے اندر پوروا ہوا کہا جاتا ہے، کیونکہ پورو دشا سے یہ چلتی ہے، پورب سے چلتی ہے، اسی لیے اس کو پوروا ہوا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہم لوگ باد نسیم بھی کہتے ہیں. اے نسیم صبح تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں یہ اتنے نیک سالے طلبا، نسیم صبح تیری مہربانی. تو یہ جو ہے باد نسیم سے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبا کے ذریعے مدد کی گئی. کب صبا کے ذریعے سے مدد کی گئی؟ غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر، کہ غزوہ احزاب میں تقریباً ایک مہینے تک ابو سفیان اینڈ کمپنی نے مدینہ المنورہ کا محاصرہ کیا، اور مدینہ کے اندر خندق کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے. ایک مہینہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی، جہاں اس وقت مسجد الفتح ہے وہاں حضور کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آئی، ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم ترونها. کیا آیت ہے پڑھو سورہ احزاب میں؟ ہاں، ازدادکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم ترونها. تو یہ جو آندھی بھیجی گئی وہ باد صبا تھی، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا، وکف اللہ المؤمنین القتال، مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے قتال کر لیا، اور آندھی کے ذریعے سے کافروں کے چہروں اور آنکھ میں گرد و غبار گھس گئی، ان کی آگ بجھ گئی، چراغ ٹھنڈے ہو گئے، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ابو سفیان بھاگ گئے. اور یہ بھی رحمت للعالمین کی شان رحمت کا اظہار ہے کہ کوئی بڑا قتل و قتال نہیں ہوا، کیونکہ ان میں سے بہت سو کے لیے ایمان مقدر تھا، اسی لیے بغیر قتال کے مکہ والے جنگ ہار گئے اور مسلمان لوگ فاتح بن گئے. اس کی طرف اشارہ ہے نصرت بالصبا کے ذریعے سے. بعض حضرات شرح کرام نے ایک عجیب بات کہی کہ یہ ترجمۃ الباب سابقہ ترجمۃ الباب سے بطور استثناء امام نے بیان فرمایا ہے. کیسے بطور استثناء بیان فرمایا؟ کہ ہر تیز ہوا ضرر پہنچانے والی نہیں ہوتی، اور ہر پوروا ہوا برکت والی نہیں ہوا کرتی. کہ سابقہ باب کے اندر فرمایا تیز ہوا کا چلنا، تو اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہر پوروا ہوا یہ برکت والی ہوتی ہے، اور ہر جو ہے پچھواں ہوا، دبور ہوا، یہ نحوست والی ہوتی ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتے ہیں تب پوروا کو بابرکت بنا دیتے ہیں، اللہ جب چاہتے تو پچھواں ہوا کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو دبور ہوا کے ذریعے، پچھواں ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. سبا ہوا پر آپ کو کوئی اشعار یاد ہو تو سنا. یہ بات ہے اور نعت سناؤ بھائی. چلو کل ڈھونڈ کے لے آنا اور لکھ کر کے یہاں رکھ دینا ہے. سبا پر سے جتنی نعت اور اچھے اشعار یاد ہو وہ دکھ کے تو صحیح کیسا ذوق ہے آپ کا. چلو جی بابو ما قیل فی الزلازل والآیات. یہ عام خاص نسبت ہے زلزلے، یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آیات یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے. یہ گویا کہ زلازل خاص ہے اور لفظ آیات عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عجیب و غریب چیز سامنے آ جا رہے، ہیبت ناک، بھیانک، ڈراؤنی، خطرناک چیزیں، وہ سب آیات کہلاتی ہے. اور آگے والے باب کے اندر وہی آیت، ہاں تو قرآن مجید کے اندر ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم جو اپنی قدرت کے عجائبات بھیجتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاوے، توبہ کر لے، راہ راست پر آ جائے، نافرمانی اور کفر کو چھوڑنے والے بن جائے. تو آیات عام ہیں، زلازل خاص ہیں. یہاں پر بھی وہی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ زلزلے اور عجائب قدرت کو امام علی مقام استسقا کے عنوان میں کیوں لائے ہوں گے؟ چل تو رہا ہے استسقا کا عنوان. تو بعض حضرات نے ترجمۃ الباب کا کتاب سے ابواب سے یہ ربط ذکر کیا کہ زلزلہ اس طرح کی بھاری خطرناک چیز عام متن بارش کے نزول کے ساتھ ہوا کرتی ہے. بہت سے علاقوں میں ایسا تجربہ ہے کہ زلزلہ شدید ہوا اور اسی وقت کے اوپر شدید بارش بھی ہوئی، گویا زمین کے اندر بھی آفت اور آسمان کی طرف سے بھی آفت برس رہی ہے. ایسے مشاہدے کئی جگہوں پر ہوئے ہیں، اس لیے اس ترجمۃ الباب کو اس کتاب میں ذکر فرمایا. بعض حضرات نے ربط یوں بیان فرمایا کہ بارش جب ہوتی ہے تو تیز ہوائیں چلتی ہے اور انسان کو تیز ہواؤں کی وجہ سے خوف طاری ہو جاتا ہے. تو انسان بارش کے وقت تیز ہوائیں چلتی ہے، انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو زلزلے کے وقت کے اوپر تو زیادہ خائف ہونا چاہیے، زیادہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ زلزلہ بڑی آفت لے کر کے انسان پر آ سکتا ہے. اللہ ہی زلزلے کی آفت سے حفاظت میں رکھے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. یقبض العلم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ علم کے چرچے دنیا سے ختم ہو جائے. علم تو ہوئے لیکن علم کا چرچا ختم ہو جائے. جیسے اب علم کے چرچے دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ جیسے چند مخلص اللہ کے بندے ہیں دنیا میں جو رات دن علم کے چرچوں میں لگے ہوئے ہیں، باقی دنیا اس وقت سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافی، اس طرح کی چیزوں میں ایسی دیوانی بنی ہوئی ہے، تو گویا کہ علم کے چرچے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اب یہ علم کے چرچے جو ختم ہوں گے اس کی کیا شکل ہوگی، کس طرح یہ علم کے چرچے ختم ہوں گے؟ نمبر ایک، اہل علم، علماء، حقانی، ربانی کی موت ہو جائے گی اور جاہل لوگ دنیا کے اندر باقی رہ جائیں گے. اب کورونا کے زمانے کے اندر جو اہل علم دنیا سے چلے گئے ان کی اگر صرف لسٹ بھی بنا رہے تو ایک کتاب تیار ہو جائے، یعنی صرف نام نام لکھے تو بھی ایک کتاب تیار ہو جائے. اتنے علماء مشرق مغرب عرب عجم میں دنیا سے چلے گئے، تو ذی علم علماء، ربانی علماء، وہ دنیا سے انتقال کر جائے. یہ ہیں علم کے اٹھا لیے جانے کی ایک شکل. دوسری شکل، ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن کی کوئی آیت باقی نہیں رہے گی. جیسے کوئی کپڑا نقش و نگار والا پرانا ہو جاتا ہے تو نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، اسی طرح یہ کتابوں کے جو نقش و نگار ہیں وہ مٹ جائیں گے، وہ اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ایک رات اچانک ایسا ہو جائے گا کہ نقوش باقی نہیں رہے گے، اوراق باقی رہ جائیں گے اور نقوش مٹ جائیں گے، نقوش ختم ہو جائیں گے. ایسا زمانہ آئے گا اور علم اٹھ جائے گا. نمبر تین، سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا. اخیر دور میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قرآن جو منبع العلوم ہے وہ سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، تو دوسرے علوم تو بدرج اولا اٹھا لیے جائیں گے. یہ علم اٹھائے جانے کی ایک شکل ہوگی. اور اس وقت یہ بھی عام ہو رہا ہے، سینوں سے قرآن اٹھایا جا رہا ہے. ہر شہر میں آپ کو ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی ملے گی کہ جن کے والدین نے ان کو حافظ بنایا تھا اور اب وہ قرآن کو بالکل بھول چکے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کو یاد نہیں ہے. ایسی ایک بڑی تعداد تقریباً ہر شہر میں ایسے حفاظ کرام کی ملے گی. تو سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ بھی علم اٹھائے جانے کی ایک شکل ہوگی. ظاہر ہے کہ جب علم حقیقی نافع اٹھے گا تو دنیا میں جہالت بڑھ جائے گی. نمبر دو، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. زلزلہ گناہ کی وجہ سے آتا ہے. انسان جب گناہ کی کثرت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں, اور زلزلوں کے اندر انسانوں کی گرفت ہو جاتی ہے. زلزلے یہ اللہ کی طرف سے ایک وعید ہے, اور گناہوں کی سزا میں زلزلے آیا کرتے ہیں. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, مجھے یاد نہیں ہے کس کتاب میں ہے, لیکن کسی کتاب کے اندر زلزلے کے عجیب و غریب واقعات ہے. ایک زمانے میں جب زلزلہ کچھ میں ہوا تھا, اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے ساتھ اور دوسرے حضرات اکابر کے ساتھ جب پہلا سفر کچھ کا ہوا تھا کاٹیاواڑ کا, تو وہاں سے آنے کے بعد تراج میں بیان ہوا تھا, جس میں زلزلے کے آنکھوں دیکھے احوال فقیر نے بیان فرمائے تھے. اس کی کیسٹ اس زمانے میں ہزار ہاں ہزار کی تعداد میں پورے عالم میں چلی تھی, اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمہ اللہ نے اس وقت حضرت ٹورنٹو تھے, تو وہاں سے مبارکبادی کا ایک مفصل خط بھی لکھا تھا, وہ ہے میرے پاس موجود, اور مکتوبات میں وہ چھپ بھی چکا ہے, تو وہ بیان بھی چھپ چکا ہے کسی کتاب میں, اس پر ایک نظر لگا لینا. تو اس میں زلزلے کے اسباب پر اور زلزلے کے عجیب عجیب واقعات وہاں اس میں بیان میں ہے, کسی فقیر کی کسی کتاب میں ہے, وہ دیکھ لینا. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, اور زمانہ قریب آ جائے گا. زمانہ قریب آ جائے گا, کیا مطلب زمانہ قریب آ جانے کا؟ نمبر ایک, حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ نے بہت جاندار توجہ کی, کہا یہ باب تفاعل سے ہیں جس کی صفت اشتراک ہے. اب اشتراک کی صفت سے نتیجہ بہت عمدہ نکل رہا ہے. جیسے ایک ربڑ ہے, ربڑ کو کھینچو تو لمبا, چھوڑ دو تو مختصر. تو بس اس طرح کا حال زمانے کا ہو جائے گا قیامت سے پہلے. یعنی ایسے تو ہے زمانہ لمبا, لیکن کار آمد ہونے کے اعتبار سے مختصر سا رہے گا. کم لمبا زمانہ بھی فائدوں کے اعتبار سے نہایت قلیل اور مختصر ہو جائے گا. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, لمبا زمانہ چھوٹا, یعنی فائدے کے اعتبار سے ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب, وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ اَيْ زَمَانَ الْقِيَامَتِ, قیامت کا زمانہ قریب آ چکے گا. نمبر تین, ٹائم میں بے برکتی ہو جائے گی. آج مشاہدہ ہے ٹائم میں بے برکت, وقت میں برکت ہی نہیں رہی, کہاں گھنٹے ختم ہو جاتے. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تم کو جو ہے بدل وہی پڑا رہے, نہیں تو سال ختم آ رہا ہے. دیکھو کہاں سال گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو ٹائم میں بے برکتی ہو جائے گی. نمبر چار, ٹائم جلدی گزر جائے گا, یعنی دن رات کے اوقات کم ہو جائیں گے, واقعتاً چھوٹے ہو جائیں گے. بہت جلدی ٹائم گزرے گا, دن رات کے اوقات کم ہو جائیں گے, چھوٹے ہو جائیں گے. دیکھو آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں دعا پڑھی ہے, وَتْوِ أَنَّ بُعْدَ. اسی طریقے سے سفر کی مسافت کے بارے میں رات حدیث میں آتا ہے, علیکم بالدلجا, رات میں سفر کرو, اس لیے کہ زمین لپیٹی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح مکان لپیٹا جاتا ہے, زمان بھی لپیٹتا ہے, لپیٹا جاتا ہے. تو گویا کہ واقعتاً کہ بھائی پہلے زمانے میں 24 گھنٹے یعنی بہت اچھے لگتے تھے 24 گھنٹے, اور اب تو 24 گھنٹے کہاں نکل جاتے وہی پتہ نہیں چلتا ہے. گویا کہ وقت ہی شارٹ ہو گیا, مختصر ہو گیا, 24 گھنٹے ہے ہی نہیں, ایسا لگتا ہے 24 گھنٹے 20 گھنٹے میں 18 گھنٹے میں نکل جاتے ہو, ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہ سب یتقارب الزمان ہے. نمبر چار, عمریں چھوٹی ہو جائے گی, اس کا ایک مطلب یہ ہے. کہ لوگوں کی عمریں کم ہو جائے گی چھوٹی ہو جائے گی. اور عمر کم ہونے کے دونوں مطلب ہیں, کمیت کے اعتبار سے بھی, کیفیت کے اعتبار سے بھی. کہ کمیت کے اعتبار سے یعنی لوگ جلدی جلدی مریں گے. اب دیکھو لوگ 40 میں مرتے ہیں, 30 میں مرتے ہیں, کورونا میں تو 20-25 میں بھی مر گئے سر. تو عمریں کمیت, مقدار, کوانٹیٹی میں کم ہو جائے گی اور کیفیت میں بھی کم ہو جائے گی. اب دیکھیے آپ, مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی رحمتہ اللہ علیہ کا حال, کتنی کم عمر پائی ہے اور کتابیں کتنی لکھ ڈالی انہوں نے, کتنی کتابیں لکھنے کے انبار لگا ڈالے. تو ان حضرات کی عمر کم, کام بہت کر گئے, اور اب لوگ 100-100 سال کی عمریں پا رہے ہیں, کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, نورا.com کے ممبر بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہے لوگ. تو یعنی عمر کم ہو جائے گی کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی. دونوں اعتبار سے جو ہے, کمیت کیفیت دونوں اعتبار سے عمر کم ہو جائے گی. نمبر 5, زمانے کے لوگ شر اور برائی میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں گے. یتقارب الزمان اہل الزمان, زمانے کے لوگ شر اور برائی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں گے. یعنی بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن سارے کے سارے نکمے, بیکار, بے فائدہ, کوئی خیر ان سے وجود میں نہیں آتی. ایسی بڑی مقدار لوگوں کی ہو جائے گی. نمبر 6, عیش کی کثرت اتنی ہو جائے گی کہ وقت کہاں گزر رہا ہے اس کا ہی پتہ نہیں چلے گا. عیش کی اتنی کثرت ہو جائے گی. دیکھو پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس اتنی دولت تھوڑی تھی جتنی آج ہے. اب دولت نہیں ہوتی ہے, تنگی ہوتی ہے. تو تنگی کے ایام بہت مشکل سے کٹتے ہیں, اور جب راحت ہوتی ہے, دولت کی ریل فیل ہوتی ہے, عیاشی ہوتی ہے, تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. وہ ایک شعر آپ پڑھتے ہیں, ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے, اور گھڑیاں راحت کی, دن راحت کے گزر جاتے ہیں گھڑیوں میں, اور گھڑیاں مصیبت کی کٹتی نہیں سالوں میں. تو اس طرح کا معاملہ ہے. جیسے کہ چھٹی ہے, کہ مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے تو سیکنڈوں میں گزر جاتی ہے, اور مدرسے میں ہر سیکنڈ ایک دن کے برابر معلوم ہوتا ہے. تو اس طریقے کا معاملہ ہے کہ مصیبت لوگوں کے اندر سے تکلیف تنگی کم ہوگی, اور عیش عشرت بہت بڑھ جائے گی, اور عیاشی کی کثرت کی وجہ سے زمانہ کہاں گزر رہا ہے یہ لوگوں کو پتہ چلے گا نہیں. یہ ہے یتقارب الزمان وتظہر الفتن, اور فتنے غالب آ جائیں گے, فتنوں کا غلبہ ہوگا اور امن مغلوب ہو جائے گا. دوسرا معنی, فتنوں کی کثرت ہو جائے گی اور امن اطمینان کی قلت ہو جائے گی. تیسرا معنی, فتنے شہرت پائیں گے اور امن جو ہے غیر معروف ہو جائے گا, ایسا زمانہ آئے گا. اور دیکھیے, جب فتنوں کی کثرت ہوتی ہے اس وقت کے اوپر مخلص, مومن اور بناوٹی کے اندر فرق واضح ہوتا ہے. مخلص مومن اور تصنع والے کے درمیان میں فرق ظاہر ہوتا ہے. مثلا ایک آسان مثال ہے کہ کوئی ڈھونگی دھتورا باپو آ گیا, تو اب وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون ان کے پیچھے دوڑتا ہے اور کون جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے. ایسا فتنوں کے دور کے اندر ہوگا. وَيَكْسُرَ الْحَرْجُ, حرج کا معنی قتل و قتال, مارا ماری, کہ مارا ماری و کثرت ہو جائے گی. روز جو ہے قتل کے کم از کم 25 واقعات ہر علاقے کے اخبار میں علاقائی ہوتے ہیں، ڈیلی اخبار بڑھا، یعنی ملکی سطح کی بات نہیں کر رہا ہوں، علاقائی اخبار میں علاقائی اعتبار سے روزانہ کم از کم 25 قتل، مرڈر، خودکشی، سوسائڈ، ایسے واقعات روزانہ ہوتے ہیں. پوری ملکی سطح اور عالمی سطح کا حساب لگاوے تو ہزاروں میں تعداد بیٹھ گئی. قتل و قتال کی کثرت، مارا ماری کی کثرت، حتی یکثر فیکم المال، یہاں تک کہ تمہارے اندر مال بھر جائے گا، خوب مال کی کثرت ہو جائے گی. اس وقت مال کی کثرت ہے، خوب مال دولت لوگوں کے پاس ہے، زمینیں بک رہی ہے اور اتنے پیسے آ رہے ہیں کہ مسلمان حیران ہے کہ وہ کہاں خرچ کرے، سوچ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں اس کو اڑاوے. اس قدر اس وقت لوگوں کے پاس دولت ہے. بیچارے بڑے بوڑھے باپوں نے کبھی لاکھ نہیں دیکھے، نہ اولاد اب کروڑوں میں کھیل رہی ہے اور اس کو اڑا رہی ہے. بہت مال کی اس وقت کثرت ہے، ریل پیل ہے مال کی. فیفید فیفید، اور وہ مال پانی کی طرح بہنے لگے گا، مال پانی کی طرح بہنے لگے گا، یعنی لوگوں کے اندر مال عام ہو جائے گا. جس طرح پانی چلتا ہے اس طرح لوگوں کے اندر مال چلے گا، مال بڑھے گا پانی کی طرح. بعض شعراء کرام نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا، لوگوں کی ملکیت کے اندر مال آئے گا اور اتنی بڑی مقدار میں کہ کوئی حاجت ہی نہیں، بس پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، کھانے کے اسباب، رہنے کے اسباب، پہننے اوڑھنے کے اسباب سب موجود ہیں، پھر بھی کروڑوں ہے، کس کام، کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، بس ایسے رکھے ہوئے ہیں. تو اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جی کبھی سنا تھا آپ نے کہ مسلمان کے گھر میں 5 کروڑ کی ایک شادی، اب 5-5, 10-10 کروڑوں کی شادیاں ایک ایک فیملی میں ہو رہی ہیں اس وقت. 10 کروڑ کا نکاح، 15 کروڑ کا نکاح، ایک شادی کی بات کر رہا ہوں، ایک نکاح. اور ہر سال ملک کے اندر کم از کم 500 سے اوپر کروڑ روپے مسلمان اسراف میں شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں. ضرورت نہیں کہ بھائی ولیمہ میں گوشت چاول کھلائے، بریانی، وہ نہیں، شادیوں کے اسراف میں، منڈپ کا ڈیکوریشن ہے، گھوڑا ہے، بینڈ باجے ہیں، ڈانس ہے، میوزک ہے، مہندی کی رسم ہے، ایک سے ایک ضرورت سے زیادہ میچنگ سوٹ ہے، اسراف میں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں شادیوں میں. اس وقت امت کا یہ حال ہو رہا ہے. چلو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت عطا فرماؤ، ہم کو ہمارے یمن میں برکت عطا فرماؤ. تو اکثر شعراء نے شام سے ملک شام، یمن سے ملک یمن مراد لیا ہے. بعض حضرات نے ایک اور توجیہ کی کہ شام سے مراد ہے مدینۃ المنورہ سے شمال میں جتنے علاقے آتے ہیں وہ، اور یمن سے مراد ہے مدینۃ المنورہ سے داہنی جانب کے اندر جتنے علاقے آتے ہیں. تو مدینۃ المنورہ سے داہنی جانب میں جتنے علاقے وہ یمن بول کے مراد ہے, اور شام بول کر کے مراد ہے. مدینۃ المنورہ سے بائیں جانب میں جتنے علاقے ہیں وہ مراد, یہ بھی ایک توجہ کی گئی ہے. اب اس صورت کے اندر کیا باقی رہتا ہے کہ حضور نے دائیں اور بائیں مدینہ کے علاقوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی, برابر. اس کے بعد قال قالوا وفی نجدنا, صحابہ نے عرض کیا کہ نجد کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے, اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. نجد بلندی کو کہتے ہیں, اور عرب کے حصوں میں تہامہ کے مقابلے میں نجد کا علاقہ اونچائی پر ہے, اس لیے اس کو نجد کہا جاتا ہے. اور نجد مشرق کے اندر واقع ہے مدینۃ المنورہ سے. تو گویا کہ صحابہ نے درخواست کی کہ حضور نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. تو تین جہت ہو گئی, مدینہ کے داہنے علاقے والوں کے لیے برکت کی دعا ہو گئی, بائیں علاقوں کے لیے برکت کی دعا ہو گئی, اور مشرق کے لیے صحابہ نے باقاعدہ درخواست کی کہ حضور اہل مشرق نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. تو کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے کوئی دعا نہیں فرمائی, بلکہ دو بارہ اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمنینا. تو صحابہ نے پھر درخواست کی وفی نجدینا, اب تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا ہنالک الزلازل والفتن, وہاں تو زلزلے ہی زلزلے ہیں, فتنے ہی فتنے, اسی لیے وہاں کے لیے تھوڑی دعا کرا رہے. یوں اس طریقے سے گویا کہ مشرق والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی, چونکہ وہاں زلزلوں کی کثرت ہے, فتنوں کی کثرت ہے, اور وہیں شیطان کا سنگ طلوع ہوگا. شیطان کا سنگ نجد مشرق ہی میں نکلے گا. اب کیا مطلب زلازل والفتن قرن الشیطان کا سمجھو؟ نمبر ایک, قرن الشیطان سے مراد ہے شیطان کے ہم نوا لوگ, شیطان کے طریقے اور شیطان کی طبیعت سرشت کے لوگ مراد ہے. یہ سب نجدی مشرقی لوگ تو سب شیطانی طبیعت اور مزاج کے لوگ ہیں, یہ فرمانا مقصود ہے. نمبر دو, قرن الشیطان سے مراد ہے دجال کا نکلنا. نمبر تین, شیطان کے قرن سے مراد ہے شیطان کا گیروہ, شیطان کی امت, چاہے وہ انسان میں سے ہو چاہے جناتوں کے اندر سے ہو, وہ مراد ہے. اور فتنے, مراد ہے فتنے ارتداد, جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ, خوارج کا فتنہ, روافد کا فتنہ, اعتزال اور معتزلہ کا فتنہ, یہ سب فتنے مراد ہیں, کیونکہ یہ سب مدینہ کے جانب مشرق سے وجود میں آئے ہیں, اسی لیے ان تمام فتنوں کی طرف اشارے ہیں. البتہ اتنی بات ذہن میں رہے کہ اس حدیث شریف میں جو حضور نے نجد کے لیے باقاعدہ دعا کا اہتمام نہیں فرمایا اور وہاں فتنے اور زلازل کی بات ارشاد فرمائی, تو اس پر حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک نجد میں شر رہے گا, یہ مراد نہیں ہے. یہ اس وقت کے حالات اور مستقبل قریب کے حالات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور خاص طور پر مسیلمہ کذاب کے فتنے کی طرف اشارہ ہے. چونکہ وہ جھوٹا مدعی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رونما ہوا تھا، اس کے فتنے کی طرف جو ہے اشارہ کرنا خصوصیت سے مقصود ہے. گویا کہ قیامت تک اس طرح کے فتنے وہاں نجد میں رہیں گے، یہ جو ہے مراد نہیں ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے اس ترجمۃ الباب کے متعلق، وہ سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح زلزلہ آئے یا اللہ کی قدرت کی کوئی عجیب و غریب نشانی ظاہر ہوئے تو اس موقع کے اوپر نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں امام مالک امام شافعی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زلزلے کے وقت کے اوپر کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ امام احمد رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زلزلے کے وقت پر نماز پڑھنا مستحب ہے. کہ زلزلہ آئے تو نماز پڑھو، توبہ کرو اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے. یہ حضرات کا یوں کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زلزلے کے وقت پر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ ان حضرات کی رائے ہے. امام شافعی اور امام مالک کی یہ رائے ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باقاعدہ اس وقت پر نماز ادا فرمائی. سنن سعید ابن منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے. اس سے امام ابو حنیفہ نے اور امام احمد نے استدلال کیا کہ زلزلے کے وقت پر نماز پڑھنا مستحب ہے، اسی کو صلاۃ التوبہ بھی آپ کہہ لو. پھر اسی کے قریب قریب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ زلزلے کے علاوہ کوئی دوسری ڈر کی نشانی ظاہر ہوئے اس وقت پر نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ تو بعض حنابلہ اس بات کے قائل ہیں، لیکن مشہور قول حنابلہ کا یہ ہے کہ دیگر آیات کے نزول کے وقت پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. کوئی مثلا آندھی آ گئی، سپر سائیکلون آ گیا، یا یہ کہ سیلاب خطرناک آ گیا، یا کوئی بھیانک آگ آ گئی، ایسے موقع کے اوپر احناف یہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر نماز پڑھی جائے گی. یعنی یہ نماز ہے توبہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہنے کے لیے، احناف اس کے استحباب کے قائل ہے. امام بخاری کا رجحان کس طرف ہے؟ امام شافعی کی طرف، اسی لیے تو یہ باب لائے، لیکن نماز کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں اور نماز کے متعلق کوئی آثار بھی نہیں لائے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ اس کے قائل نہیں ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی. بہرحال حنفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر نماز پڑھی جائے گی اور یہ مستحب ہے. جی ترجمۃ الباب قائم کیا قرآن مجید کی آیت کو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. ایک عرف سمجھو تو آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی اکھا دن خواب کھائی کرتا ہو اور کچھ کام ہی نہیں کرتا، اکھا دن خواب کھا کر فجر کی نماز کے بعد 12-15 بسکٹ 2-4 کپ چاہ لیں، پھر 9 بجے کھمان پاترے اور 2-3 کپ چاہ لیں، 12 بجے پھر 2 کھنچے بھر کر کے کڑی کھچڑی اور بیگن کا سالن کھایا، پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے پھر چائے اور اس کے ساتھ ایک آدھ پارلے جی کا پاکٹ اڑا گیا، پھر عصر کی نماز کے بعد جو ہے 2-4 پیالے کھچڑے 8-10 سموسے کھا گیا، پھر مغرب کے بعد چھٹی ہوئی تو 12-15 روٹی بے تکلف کھا گیا، پھر عشاء کے سبق کے بعد چھٹی ہوئی تو پھر جا کر کے جو ہے حنیز میں لذیذ میں کہیں پر جا کر کے 2-5 پلیٹ اور کھا کے آ گیا۔ تو آپ اس کو کیا کہو گے، اے زندگی میں کوئی دھندا ہے کہ نہیں کھانے کے علاوہ دے رہا، تمہیں تیری زندگی کا دھندا ہی جو ہے کھانا بنا رکھا ہے، اور کوئی دھندا ہے کہ نہیں دے رہا۔ بس یہ ہے رزقکم کا مطلب، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، ارے کافرو تم نے تمہاری زندگی کا دھندا کوئی اور ہے کہ نہیں، نبی اور قرآن اور اسلام کی تکذیب کے علاوہ تمہاری زندگی کا کوئی اور موضوع ہے کہ نہیں ہے، کہ صبح سے رات تک تمہارا ایک ہی دھندا ہے کہ نبی کی تکذیب کرو، اسلام کی تکذیب کرو، قرآن کی تکذیب کرو، یہی تم لوگوں کا دھندا ہے۔ اس لیے صاحب تفسیر القرآن نے اس کا ترجمہ کیا ہے روزینا، کہ وتجعلون رزقکم، کہ تم نے تمہارا دن پاس کرنے کے لیے دن گزاری کا ذریعہ یہی بنا رکھا ہے کہ تم جو ہے اسلام کو، قرآن کو، نبی کو جھٹلانے کا دھندا کرو۔ تو یہ ہے امام کا ترجمۃ الباب۔ دوسرے حضرات کیا فرماتے ہیں، وتجعلون رزقکم، اب رزق کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمائی، شکرکم۔ اب کیا مطلب نکلے گا، کہ تمہارا حصہ تو تھا شکر گزاری کا، لیکن تم شکر گزاری کو چھوڑ کر کے جھٹلانے کے اندر لگ پڑے ہو۔ تمہارا حصہ یہ تھا کہ آخری نبی کی بعثت، آخری کتاب کا نزول تم عربوں میں ہوا، تو شکر گزاری تمہیں کرنی تھی کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے، ایمان قبول کر لیتے، لیکن تم نے تو شکر گزاری کو حصہ نہیں بنایا، بلکہ تم نے جھٹلانے کو حصہ بنا لیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ قول ابن عباس شکرکم کا مطلب ہے قرات، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک آیت کی قرات یہ ہے، وتجعلون شکرکم انکم تکذبون، اور بعض کہتے ہیں کہ رزق کی تفسیر ابن عباس کے نزدیک شکرکم ہے۔ تو اب یہ بھی ایک اشکال یہاں پیدا ہوگا کہ اس طرح کے مضمون کو ابواب الاستسقاء میں امام بخاری کیوں لائے، اس کا ابواب الاستسقاء سے کیا تعلق، وہی تعلق جو زلازل کا تھا وہ اس کا بھی تعلق، کیسے تعلق کریں گے سمجھو۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے 3319 نمبر کے اوپر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے وتجعلون رزقکم انکم تکذبون کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بارش نچھتر کی وجہ سے برستی ہے، نکشتر کی وجہ سے بارش برستی ہے، تم یہ سمجھتے ہو، اگر تم لوگ اس بات کے قائل ہو کہ بارش کا برسنا نچھتر کی وجہ سے ہوتا ہے، نکشتر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو گویا کہ تم نے تکذیب کر دی اللہ کی اور اللہ کی قدرت کی۔ تو چونکہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کہ تم لوگ بارش کا سبب نچھتر کو قرار دیتے ہو گویا قدرت الہی کی تم تکذیب کرتے ہو، لہذا اس کا ربط ہو گیا ابواب الاستسقاء سے، کہ بارش کو اللہ کی قدرت نہیں مانتے، بارش کو تم لوگ مانتے ہو نچھتر کی وجہ سے، نکشتر کی وجہ سے، اس طرح ترجمۃ الباب سے ربط ہو جائے گا. اوپر ایک بات باقی رہ گیا ہم بات، دیکھو آپ نے دیکھ لیا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دائنی طرف کی بلاد کے لیے دعا فرمائی، بائیں طرف کے بلاد کے لیے دعا فرمائی، مشرقی بلاد کے بارے میں فتنوں اور زلزلوں اور کرن الشیطان کی بات فرمائی، تو مدینہ کا جانب مغرب کا صحابہ نے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تین جانب کا تذکرہ ہو گیا ہے، کیوں جانب مغرب کا تذکرہ نہیں کیا صحابہ نے؟ جانب مغرب کا اس لیے تذکرہ نہیں کیا کہ مدینہ کے جانب مغرب میں سمندر ہے، سمندری علاقے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ صحابہ نے نہیں کیا. جی یہ حدیث حدیث قدسی ہے، جس کو حدیث ربانی بھی کہتے ہیں، حدیث الہیہ بھی کہا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم دونوں بزرگوں نے اسی انداز میں اس روایت کی تخلیق کی ہے. خوب ہو جی. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی فجر کی حدیبیہ کے اندر بارش کے ہو جانے کے بعد. اس سری سما کا معنی ہے بارش ہو جانے کے بعد، یعنی رات میں برسات ہوئی اور صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز ادا پڑھائی. کانت من اللیل، جو بارش رات میں ہوئی تھی. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربكم، ارے میرے لاڈلے صحابہ جانتے بھی ہو تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ قالوا الله ورسوله اعلم، یہ تھا کمال ادب. قال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالی یوں فرماتے ہیں، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، آج میرے بہت سے بندوں میں سے کچھ نے صبح کی مجھ پر ایمان کی حالت میں اور کچھ نے مجھ پر کفر کرتے ہوئے، بہت سے بندوں کی آج صبح اس حال میں ہوئی، اللہ پر ایمان پر یا اللہ پر کفر کی حالت میں. پھر وضاحت فرمائی، جن بندوں نے یوں کہا کہ آج رات بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، تو یہ مجھ پر ایمان لانے والے بندے ہیں اور ستاروں کی تاثیر کے منکر ہے. حافظ بالکوکب کا مطلب ستاروں کی تاثیر کے منکر، یا ستاروں کے مؤثر بذات ہونے کے منکر. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْئِ كَذَا وَكَذَا، اور جن لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں ستارے کا ایسا ایسا ہوا، यानी गायब हुआ या छुप गया, निछत्तर नक्षत्र की वजह से बारिश हुई। फजालिका काफिरुम भी मुमिनुन बिल कौकब, तो वो मेरी कुदरत का मुनकिर हो गया और सितारों पर ईमान यकीन रखने वाला हो गया। देखो कितनी सख्त बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके के ऊपर इरशाद फरमाई, ये बात अल्लाह सुबहानहु व ताला की तरफ से नकल फरमाई। अब इसके अंदर एक मजमून आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साफ बात इरशाद फरमा दी अल्लाह ताला के अल्फाज के, मुतिरना बिफजलिल्लाहि व रहमती फजालिक मुमिनुन भी व काफिरुन बिल कौकब, एक उसूली बात समझ लो। दुनिया में बहुत से मौके पर यह उसूली बात काम आएगी। उसूली बात यह है, दुनिया में मुसब्बबात असबाब से पैदा होते हैं, मुसब्बबात असबाब से पैदा होते हैं। कि भाई आपका बेटा आप और आपकी बीवी के जरिए पैदा होगा, आपका बेटा मुसब्बब, आप और आपकी बीवी उसका सबब, उसको कहते हैं कि दुनिया में मुसब्बबात असबाब से पैदा होते हैं। ये हो गई पहली बात। आगे समझो, जिन मुसब्बबात का असबाब से पैदा होना जाहिर है, जिन मुसब्बबात का असबाब से पैदा होना सबके दरमियान जाहिर वाज़े बयीन है, वहां सबब जाहिर की तरफ निस्बत करना जायज है। हमारी बोलचाल में लिखने में सबब जाहिर की तरफ निस्बत करना जायज, कहां पर? जिनका असबाब से पैदा होना लोगों में बिल्कुल जाहिर हो, बयीन हो। तीसरी बात, जिस मुसब्बब का सबब से पैदा होना मख्फी हो, जिस मुसब्बब का सबब से पैदा होना मख्फी हो, वहां मुसब्बिबुल असबाब की तरफ निस्बत करना जरूरी है, सबब की तरफ निस्बत करना नाजायज है। जहां मुसब्बबात का मुसब्बब का सबब से पैदा होना जाहिर न हो बल्कि मख्फी हो, छुपा हुआ हो, वहां मुसब्बिबुल असबाब की तरफ नजर और निस्बत करना जरूरी है, सबब की तरफ निस्बत जायज नहीं है। ये हो गए उसूली बात। उसके बाद एक मिसाल समझो उसकी, दोनों जाब्ते समझ में आ जाएंगे। पूरी दुनिया ये जानती है कि भाई आदमी बीमार होता है, डॉक्टर साहब के यहाँ गया, हकीम साहब के यहाँ गया, वैद्य के यहाँ गया, दवा दी और आपको शिफा हो गए, सब जानते हैं। इसमें कोई चीज मख्फी नहीं है कि दवा सबब, शिफा मुसब्बब, सब जानते, एकदम बयीन और जाहिर चीज है। इसीलिए तुम कह सकते हो कि डॉक्टर कालू की दवा से मुझे शिफा हो गई, हकीम मयीत खां की दवा से मुझे जो है शिफा और तंदुरुस्ती मिल गई, ये आप कह सकते हो। इस तरह का जुमला बोलना जायज है, लेकिन औलाद कि भाई किसी बुजुर्ग ने दुआ कर दी और बुजुर्ग की दुआ की बरकत से आपकी यहाँ औलाद पैदा हो गई, ये सबब खफी है, सारी दुनिया के सामने ये वाजे और जाहिर नहीं है। इसीलिए अगर कोई आपको कहे कि जनाब आली आप तो अब्बा बन गए, माशाल्लाह अब्बू बन गए, लाओ अकीम की दावत कराओ जल्दी से, तो वहां पर उसके लिए ये कहना जरूरी है अल्लाह के करम से मेरे यहाँ औलाद हो गई। वहां वो ये नहीं कहेगा कि पीर जम्मन मियाँ की दुआ से मेरे यहाँ औलाद हो गए, ये नहीं कह सकता वो। क्यों? कि उस पीर की दुआ ये सबब खफी है, इसीलिए उसकी तरफ निस्बत करना सही नहीं है। अब इस उसूल की रोशनी के अंदर देखो, निछत्तर की वजह से बारिश का होना ये सबब खफी है। सितारों के असरात जरूर है बारिश के बरसने में, लेकिन वो सबब मख्फी है, इसीलिए बारिश की निस्बत सितारों की तरफ करना जायज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करना जरूरी होगा कि ये बारिश जो बरसी है वो अल्लाह ताला के करम और फजल से बरसी है। हाँ, निछत्तर बतौर असबाब होते यकीनन होते हैं, लेकिन उसका सबब होना ये खफी सबब है, इसीलिए उसकी तरफ निस्बत करना सराहतन कलाम में तहरीर में ये जायज नहीं है, अल्लाह ही की तरफ उसकी निस्बत करना जरूरी है। उसके बाद इस हदीस की रोशनी में एक नाजुक मसला भी समझो, अगर किसी आदमी ने बोल ही दिया, ये जुमला अपनी जबान से निकाल ही दिया कि फलां नक्षत्र की वजह से, फलां नक्षत्र की वजह से ये बारिश हुई है, बारिश पैदा हुई है, और वो उसको मौसिर भी जात भी मानता है, तो ये हकीकत में अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाला कहा जाएगा। निछत्तर को, नक्षत्र को, सितारों को, उसके तुलू और गुरूब को मौसिर भी जात समझे बारिश के बरसने के अंदर, तो ये दीन और ईमान से खारिज हो गया। इसीलिए कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के तसर्रुफ को वो गैरुल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है, इसलिए वो नऊज़ु बिल्लाह ईमान से खारिज हो गया और काफिर हो गया। दूसरा मसला समझो, अगर निछत्तर को, नक्षत्र को कोई आदमी सिर्फ अलामत समझता है और मुअस्सिर हकीकी ज़ात अल्लाह की मानता है और बारिश के खाली के हकीकी अल्लाह ताला को मानता है, तो उसकी वजह से वो काफिर तो नहीं होगा, लेकिन ये कुफ्रिया अंदाज का कलाम है कि यूं कहवे कि ये निछत्तर की वजह से, इस नक्षत्र की वजह से बारिश हुई, ये अंदाज है कुफ्रिया, इसलिए इससे बचना औला है, इस तरह का जुमला बोलना मकरूह है। अगरचे वो यूं मानता है कि मैं इस निछत्तर को सिर्फ अलामत मानता हूं और बारिश का खालिक और बरसाने वाला अल्लाह को मानता हूं, लेकिन बतौर अलामत भी उसकी तरफ निस्बत करने के अंदर एक तरह का जाहिरन कुछ गैरुल्लाह की तरफ निस्बत करना मालूम होता है, इसलिए ऐसा जुमला बोलना अगरचे कुफ्र तो नहीं है लेकिन मकरूह जरूर है, उसको नापसंद करार दिया गया है। एक तीसरा मसला समझो, दोनों लफ्ज हदीस शरीफ के मोमिनुन भी के बाद काफिरुन काफिरुन काफिरुन, तो बाद हजरात ने कुफ्र से कुफ्रे हकीकी नहीं बल्कि कुफराने नेमत को मुराद लिया, कुफ्र से कुफ्रे हकीकी नहीं बल्कि हदीस शरीफ में मुराद लिया कुफराने नेमत। अब अगर कुफराने नेमत का माना ले रहे तो माना क्या होगा कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नाशुक्री है, बहुत बड़ी नाशुक्री है कि अल्लाह के फैल को गैर की तरफ मंसूब करे, चाहे अलामत के तौर पर अल्लाह के फैल को गैर की तरफ मंसूब करे, चाहे अलामत के तौर पर कि भाई बारिश बरसी, अल्लाह का फैल है, अल्लाह ने बरसाई, उसको बतौर अलामत भी गैरुल्लाह की तरफ, सितारों की तरफ, नक्षत्र की तरफ, निछत्तर की तरफ मंसूब करना ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नाशुक्री है, तो काफिर बमाना नाशुक्री, कुफरान नेमत ये भी माना मुराद लिया गया है। और बी नौ कजा, निछत्तर नक्षत्र लुगवी माना उसका आता है सुकूत के, ना अन नजमु ऐ सकतन नजमु, सितारा गिर गया ऐसा माना लिया जाता है, और चांद की जो मनाजिल है उस एतबार से ये 76 मुतय्यन किए गए हैं, और उसी को सामने रख कर के लोग इस तरह के जुमले बोलते रहते हैं कि फलां सितारा फलां 76 में गया इसलिए बारिश बरस गई, बारिश होने वाली है, इस तरह के जुमले लोग अपने रात दिन की बोलचाल के अंदर बोलते रहते हैं। बहरहाल एक मर्द मोमिन का तकल्लुम तहरीर यही होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुदरत से अल्लाह के फजलो करम से बारिश बरस गई, 76 वगैरह के चक्कर के अंदर न पड़े। हाँ सिर्फ इसको अलामत मानता है तो कुफरे हकीकी तो नहीं होगा लेकिन मकरूह कौल जरूर हो जाएगा। जी तर्जमतुल बाब का हासिल ये है, बारिश कब आएगी अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं, बारिश कब आएगी अल्लाह ताला के सिवा कोई जानता नहीं है, गैबी उमूर में से है, उमूर गैबिया में से है, बारिश कब आएगी। तर्जमतुल बाब अबवाबुल इस्तिस्का के साथ क्या रब्त रखता है? नंबर एक, बारिश अल्लाह ताला के हुक्म से आती है, इसी तरह कब आवेगी ये भी अल्लाह ही के इल्म में है, अल्लाह के अलावा किसी के इल्म के अंदर नहीं है। ये एक ऐसा रब्त है जो रिवायत का तर्जमतुल बाब से, तर्जमतुल बाब का अबवाबुल इस्तिस्का से सबसे ये रब्त हो जाएगा कि बारिश बारी ताला के हुक्म से आती है, इसी तरह बारिश कब आएगी ये भी अल्लाह ताला ही के इल्म में है। नंबर दो, अनवा 9 76 नक्षत्र को मुअस्सिर बिज़ात मानना नाजायज हराम कुफ्र, अलामत मान सकते हैं लेकिन बेहतर ये है कि बतौरे अलामत भी 76 नक्षत्र का आदमी तस्केरा न करे, इसलिए कि बहुत सी मरतबा अलामत के मुताबिक होता ही नहीं है, अलामत के खिलाफ ही होता है। ये लोग जो माहिरीन फलकियात हैं, ये लोग जो खगोल शास्त्र के माहिर हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजी, वो लोग सारे हिसाबात और अंदाजा लगाते हैं फिर न्यूज में देते हैं, कल बारिश बरसेगी, परसों बरसेगी, परसों बरसेगी, इतनी बरसेगी, लेकिन बहुत सी मर्तबा देखने में आया कि झूठ साबित होता है, ऐसा होता ही नहीं है। और जो मानसून यानी बारिश भरे बादल दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, दूसरी जगह हवा उनको उड़ा ले जाती है, और इनका तखमीना और अंदाजा जो अलामात की बुनियाद पर होता है वो सरासर झूठा साबित होता है, इसीलिए बतौर अलामत के भी ऐसे जुमले बोलने नहीं चाहिए, ये एक मर्द मोमिन के ईमान का तकाजा है। जी बाद हजरात ने तर्जमतुल बाब का एक अजीब मकसद बयान किया और वो बतौर रब्त भी है हदीस शरीफ के साथ के लोगों इस्तिस्का की नमाज पढ़ते हो ना तो उसके बाद फौरन बारिश होना जरूरी नहीं है कि तुम इस्तिस्का पढ़ के निकले नहीं के बरसात चालू हो जाए, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा था कि हुजूर ने इधर दुआ मांगी नहीं इधर बरसात हो गई, فوری بارش آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر استسقاء کرنے کے بعد بھی بارش نہ آوے تو یہ مت سوچنا کہ میری دعا میری نماز بیکار ہو گئی, یعنی صلاۃ استسقاء پڑھی بیکار ہو گئی, دعا مانگی تھی بیکار ہو گئی. اجر و ثواب نماز اور استغفار دعا استسقاء کا اللہ کے یہاں ضرور ملتا ہے, ضرور اللہ اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرما دے گا. تو بارش ہو نہ ہو لیکن آپ نے استسقاء کیا, دعا مانگی, استغفار کیا, سب کارآمد ہے, فائدہ مند ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اجر ملے گا اس کے اوپر. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث جبرائیل کا ایک حصہ ہے, خمس لا يعلمهن الا اللہ, کہ قیامت کا علم یا بارش کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے, اللہ ہی ان پانچ چیزوں کا علم رکھتے ہیں, پانچوں کی پانچوں چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس ان پانچ چیزوں کا علم نہیں, اور اس میں سے ایک بارش ہے, اور بارش کا باب چل رہا ہے, یہ ترجمۃ الباب سے ربط ہو گیا. چلو, آگے چار جگہوں پر یہ روایت ہے, ممکن ہے کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے, ان چاروں مقامات کو سامنے رکھیں گے تو یہاں روایت میں تسامح ہوا ہے, اس لیے اس تسامح کے سلسلے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لو. سند کی صحت کے لیے مضمون کی صحت لازم نہیں, سند کی صحت کے لیے مضمون کی صحت لازم نہیں, اور عکس صورت یعنی سند صحیح نہ ہو تو مضمون پورا غلط ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں. یہ دونوں اصولی بات ہے, سند, سند کے بعد حدیث کا مضمون, دو چیزیں. تو سند کی صحت کے لیے مضمون کا صحیح ہونا لازمی نہیں, کہ جو سند صحیح سے جو مضمون آیا وہ صحیح ہی ہو یہ لازمی نہیں, اور سند صحیح نہ ہو تو پورا مضمون غلط ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں. یہ قاعدہ لوگ ذہن میں نہیں رکھتے اس لیے غلطی ہوتی ہے. اب جب کوئی روایت آئے گی بخاری شریف کے حوالے سے تو لوگ کہیں گے بخاری میں ہے نہیں, بخاری میں ہے نہیں, بخاری میں ہے, تو اس کا اتنا ہی مطلب ہوا کہ سند صحیح سے, بخاری میں ہونے کا مطلب کیا, سند صحیح سے. لیکن سند صحیح سے ہونے کا یہ نتیجہ کہاں کہ راوی نے مضمون کو بیان کرنے میں بھی کوئی غلطی نہیں کی, سند صحیح ہے مان لیا, لیکن راوی نے مضمون کو بیان کرنے میں بھی صحت سے کام لیا ہو, تسامو نہ ہوا ہو, یہ کہاں کی بات ہوئی کہ سند صحیح سے ہونے کے باوجود بھی تسامو کا ہونا ممکن ہے. کہ جیسے آپ جیسے نیک صالح لوگ جن کے صلاح اور تقوی پر ہمیں اعتماد ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ کوئی غلطی نہیں کرتے, پچاسوں غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں, تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ صالحین سے کوئی غلطی ہی نہ ہوئے, کرتے ہیں غلطی وہ بھی. تو سند صحیح سے کوئی مضمون آ جاوے تو اس میں تسامو ہی نہ ہو یہ بات غلط, راوی سے بیان مضمون میں تسامو ہو سکتا ہے. اور بعض مرتبہ سند ضعیف ہوتی ہے تو متن سارا غلط ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتی. بہت سی ضعیف حدیثوں میں یعنی سند ضعیف ہے اور مضمون بالکل صحیح ہے اس کا، سند ضعیف اور مضمون بالکل صحیح. بس اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. تو یہاں امام علی مقام جو سند لائے، ظاہر ہے کہ امام بخاری کی سند یعنی کیا، ٹاپ آف ٹاپ سند، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ مضمون کے اندر تسامو نہ ہوئے، یہاں تسامو ہوا ہے روایت کے اندر. اب آپ دیکھو، خود غور کرو، قیامت کے علم والی بات ہے پانچ کے اندر، پانچ چیزیں جس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہے یہاں روایت میں؟ یہ راوی سے چھٹ گیا ہے، تسامو ہوا ہے. اور آگے جہاں چار جگہ روایت آئی وہاں آیا ہے، تو یہ تسامو ہوا ہے. اس لیے یہ اصول ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الغیب خمسن، غیب کی چابیاں پانچ ہیں، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کل وہ کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا آئندہ کل وہ کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر کے اندر کیا ہے. اب تکرار ہو گئی، دیکھو، لا یعلم احد ما یکون فی غد، اسی کی تکرار ہے، ولا تعلم نفس ماذا تکسب غدا. دیکھ لیا، مقرر آ گیا، ایک ہی مضمون اور قیامت والا چھوٹ گیا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس کس جگہ مرے گا کسی کو معلوم نہیں. وما یدری احد متى یجیء المطر، کسی کو معلوم نہیں کہ بارش کب آئے گی، کسی کے علم میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ بارش کب آئے گی، یہ اللہ ہی کے علم کے اندر ہے. اب اس روایت میں بڑے اہم اور نازک امور ہے، اور آپ کو سستی کا غلبہ ہے، اس لیے چھوڑ دو ان مضامین کو، کل گھنٹے میں سن لینا. مضمون نازک ہے، سستی کے وقت تھوڑا ہی سنایا جائے.